سکتے ہیں اس کتاب کے لیے مثبت پہلو کی طرف. اب تک یہ منفی تھا, اس وقت تک کیا ہوا ہے؟ دیوبند کی تحریک نے کیا کیا, علی گڑھ کی تحریک نے کیا کیا, ان دینی تحریکوں نے کہ جو ایک ہی وقت میں ابری پوری دنیا میں, احیاء اسلام کی اور نظام اسلامی کے قیام کی, ان کے مطالعہ اسلام میں, ان کے تصور دین میں کیا خامی ہے, کیا یک رخاپن ہے, جس کے لیے کہ تعبیر کی خدا ہی کا لفظ استعمال کیا. اس لیے کہ ایک کتاب ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی, وہ جماعت اسلامی کے اہم لوگوں میں سے تھے, جماعت اسلامی ہند کے, اور جس طرح میں یہاں جماعت اسلامی پاکستان سے علیحدہ ہوا وہ وہاں علیحدہ ہوئے تھے. انہوں نے اسی موضوع پر کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ تعبیر کی غلطی ہے, اسلام کی یہ تعبیر غلط ہے. میرا موقف یہ ہے کہ غلط نہیں ہے, کوتاہی ہے. کوتاہ ہوتا ہے ایک چیز کے جو اصل مقام تک نہ پہنچ سکے. اسلام کی تعبیر صحیح کر رہے ہیں, اسلام کا یہ سیاسی نظام ہے, اسلام کا یہ معاشی نظام ہے, اسلام کا یہ سماجی نظام ہے, یہ صحیح ہے. لیکن اصل میں اس کے اندر کمی یہ ہے, کوتاہی یہ ہے کہ اس میں جو ایمان کی اہمیت ہے کہ ایمان جو ہے وہ حال بن جائے, انسان کے نقطۂ نظر میں صلاحیت کر جائے, وہ کمی ہے اصل میں. ورنہ یہ کہ جہاں تک تصور اسلام ہے, اوپر کی عمارت صحیح دیکھیے کہ یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ کچن ہے اور یہ باتھ روم ہے اور یہ بیڈ روم ہے, صحیح سب کچھ سوچ لیا ہے, لیکن اس کے نیچے جو ہے فاؤنڈیشن, اصل میں اس کی طرف ایمفیسس نہ ہونا, اس لیے میں نے اسے کہا ہے تعبیر کی کوتاہی. اب یہ ساری بحث کرنے کے بعد ہم آئے ہیں تو احیاء اسلام کی شرط لازم تجدید ایمان.
اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے, اور احیاء اسلام کا خواب ایمان کی عمومی تجدید کے بغیر کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا. مسلمان ممالک کی سیاسی آزادی اور خود اختیاری بھی یقیناً بہت اہم ہے, اور اس سے بھی ایک حد تک اسلام کی نشت ثانیہ کی راہ ہموار ہوئی ہے.
ہم پہلے پڑھ چکے ہیں.
اسی طرح اسلامی نظام زندگی کا تصور اور اس پر ایک بہتر نظام حیات ہونے کے اعتبار سے اعتماد بھی ایک حد تک مفید اور قابل قدر ہے, اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ پیدا ہوا یا ہو رہا ہے ان کی سعی و جہد بھی احیاء اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے.
یعنی اس میں نفی مطلق نہیں ہے. آزادی کی تحریکیں چلی, پاکستان بنا, تبھی تو ہم یہاں اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی کوشش کر سکتے. وہ بھی ایک سٹیپ تھا اور وہ بھی ایک کرنے کا کام تھا جو ہوا. تو یہ تحریکیں چلی, یہ گویا کہ ایک ہائر سٹیپ ہے اس سے. انہوں نے یہ کہ اسلام پر اعتماد پیدا کیا کہ ایک نظام زندگی ہے, خود اعتمادی کانفیڈنس پیدا ہوا, اور ہم اس کو اسلام جو ہے انسانی زندگی کے مسائل کو بہتر طور پر حل کرتا ہے, نہ کمیونزم کرتا ہے نہ کیپٹلزم کرتا ہے. یہ بھی ایک بہتر ہے, ایک یوں سمجھیے کہ اس میں بھی ایک اچیومنٹ ہے. لیکن کب ہے
لیکن اصل اور اہم تر کام ابھی باقی ہے, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگ اس امر کی جانب متوجہ ہوں, اور جنہیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے وہ اپنی تمام تر سعی و جہد کو اس پر مرکوز کر دیں کہ امت میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک برپا ہو, اور ایمان نرے اقرار اور محض قال سے بڑھ کر حال کی صورت اختیار کرے.
اب یہاں اقرار کا لفظ بھی آیا ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یہ ایمان مجمل کے الفاظ میں شامل ہیں. الفاظ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو اقرار کے ساتھ یہ تصدیق قلب بھی, دل میں یقین کا پیدا ہونا. جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ حال بن جائے گا, صرف قال نہیں رہے گا.
ایمان لا محالہ کچھ ماوراء طبیعتی حقائق پر یقین کا نام ہے.
یا پھر وہی نوٹ کر لیجئے, 3 vs 3, خدا کائنات. ایمان کا تعلق خدا سے ہے, کائنات سے نہیں ہے. روح ورسس میٹر, ایمان کا تعلق روح سے ہے, میٹر سے نہیں ہے. حیات اخروی ورسس حیات دنیاوی, ایمان کا تعلق حیات اخروی سے ہے, حیات دنیاوی سے نہیں. یہ ایمفیسس جب تک نہیں بدلتا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ اسلام کی تجدید اور اسلام کے احیاء کا کام نہیں ہوتا.
ایمان لا محالہ کچھ ماوراء طبیعتی حقائق پر یقین کا نام ہے, اور اس راہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ان دیکھی حقیقتوں پر دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ یقین رکھے, اور سر کے کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ اعتماد ان باتوں پر کرے جو صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی ہیں.
یہاں میں آپ کو سنا دوں, یہ کنفیوشس کا ایک جملہ ہے, بڑا پیارا, بڑا پیارا. کنفیوشس نے کہا, دیئر از نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین. And there is nothing more certain than what cannot be heard. वो बातें जो इन कानों से नहीं सुनी जा सकती वो ज्यादा हकीकी है. वो चीजें जो इन आंखों से नहीं देखी जा सकती वो ज्यादा हकीकी है. यानी जो गैब के पर्दे में सारी बात है. ईमान तो नाम ईमान बिल गैब का है. सूरह बकरा में सबसे पहले अल्फाज क्या है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब. वो गैब जो है वो तो आपके हवास के दायरे से बाहर है. न आपकी समाज की रसाई वहां है, न आपकी बसारत की रसाई वहां है, न चखने सूंघने और छूने का कोई आपका जो है डायरेक्ट आदमी में दाखिल है. तो ये जो मामला है, अब ये राय बात है, ये भी हो सकता कंफ्यूशन जो है नबी हो अल्लाह आलम हम नहीं कह सकते. नहीं तो बहरहाल एक मुफक्किर एक फलसफी तो था और फलसफी ये समझता है कि इस कायनात में जो कुछ सामने नजर आ रहा है इसके पीछे असल हकीकत मस्तूर है. फलसफे की दुनिया में आइडियलिज्म इसका नाम है. पूरे यूरोप के फलसफे को भी अगर आप उसका तजिया करेंगे तो असल में वो दो बुनियादी फलसफे रियलिज्म और आइडियलिज्म. रियलिज्म की बेशुमार शाखें फिर हो गई है. इंपिरिसिज्म है और लॉजिकल पॉजिटिविज्म है और मटीरियलिज्म है. ये सब क्या है, ये दर हकीकत रियलिज्म की शाखें. हां आइडियलिज्म जो है जो दर हकीकत सुकरात का तो रियलिज्म है और अफलातून का आइडियलिज्म है, उसका ताल्लुक कुछ मजहब के साथ जुड़ता है.
गोया ईमान बिल गैब इस राह की शर्त अवलीन है और इसके लिए फिक्र नजर का ये इनकलाब और नुक्ता नजर और तर्ज फिक्र की ये तब्दीली लाजमी और लाबुदी है कि कायनात गैर हकीकी और बहस बहमी और ख्याली नजर आए.
अब वही 3 वर्ष 3 करोड़ मिलते जाइए नुक्ता नजर में ये तब्दीली हो जाए
कि कायनात गैर हकीकी और महज बहमी और ख्याली नजर आए लेकिन ज़ात खुदाबंदी एक जिंदा जावेद हकीकत मालूम हो. कायनात का पूरा सिलसिला ना खुद कायम मालूम हो न कुछ लगे बंधे कवानीन के ताबे चलता नजर आए बल्कि हर आन व हर सिमत इरादा खुदाबंदी और मशीयत एजदी की कार फरमाई महसूस व मशहूद हो जाए.
महसूस व मशहूद हो जाए. यू शुड बी एबल टू फील इट. यू शुड बी एबल टू सी कि हर जगह अल्लाह ताला की मशीयत कार फरमाए. उसके इज्म के बगैर पत्ता तक जुम्बिश नहीं करता. ये आपके जेहन की कैफियत हो जानी चाहिए. ये आपके अंदर जो है आपकी नफ्सियाती जो है ये उसकी साख क्या एक जुज्वे लायन पर बन जाना चाहिए.
अद्दा हकीर और बेवकूफ नजर आए लेकिन रूह एक हकीकत कुबरा मालूम हो. इंसान का इतलाक उसके जसद हैवानी पर न हो बल्कि उस रूह रब्बानी पर किया जाए जिसकी बदौलत वो मस्जूद मलाइक हुआ. फैजा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन. तर्जुमा यह है कि जब मैं उसे पूरी तरह बना चुकूं और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूं तो गिर जाना उसके सामने उसके लिए सजदे में.
ये 2 मरतबा कुरान में ये अल्फाज आए हैं. अल्लाह ताला ने इंसान की तखलीक से पहले ही फरिश्तों से ये कह दिया था कि मैं इस इंसान को बनाने लगा हूं. इन्नी खालिकुन बशरन मिन सौफारिन मिन हमई मसनून. मैं बनाने वाला हूं एक इंसान, बशर बनाने वाला हूं. फैजा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन. जब मैं उसको बिल्कुल बराबर कर दूं, निकसुख से दुरुस्त कर दूं और उसकी तकमील कर दूं और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूं तो गिर पड़ना उसके सामने सजदे में. तो मालूम हुआ कि मस्जूद मलाइक होना उसकी बुनियाद तो वो रूह रब्बानी है जो फूकी गई है. उस रूह रब्बानी के फूके जाने से पहले जो हयूला था या जो भी आदम था वो तो मस्जूद नहीं था. मस्जूद तो दर हकीकत वो रूह रब्बानी है कि जो उसके अंदर फूकी गई. अब हम उस रूही को ना माने कि उसका कोई तशक्कुस है, कोई वजूद है, तो जाहिर बात है कि दीन की हकीकत से तो फिर आदमी करीब आता ही है.
हयात तो दुनियावी फानी और नापायदार ही नहीं बल्कि गैर हकीकी और बेवकूफ मालूम हो और हयात उखरवी अबदी और सदमदी और हकीकी और वाकई नजर आने लगे और अल्लाह ताला की रजा और खुशनूदी के मुकाबले में दुनिया माफिया की वक़्त हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मच्छर के पर से ज्यादा महसूस किया.
देखिए ये भी इंसान की कैफियत है. अब हम जाते हैं गुजरते हैं कोई महल बना देखा बहुत आलीशान, तो एक दफा तो हमारे आसाब के अंदर जो है थरथराहट पैदा हो जाती है. ये कितने खुशनसीब लोग हैं, कैसे कैसी कोठियां, कैसे कैसे महल इनको नसीब है. अगर ईमान हो तो कुछ नहीं होगा, कोई असरात आपको नहीं होगा क्योंकि दुनिया में हकीकत है, इसकी कोई हकीकत ही नहीं. हुजूर ने फरमाया कि अगर दुनिया और माफीहा की बुक्कत अल्लाह की निगाह में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो वो किसी काफिर को यहां से एक घूंट पानी भी न देता. आपने गौर किया इस हदीस पर? اگر دنیا و مافیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اللہ کی نگاہ میں دنیا و مافیہا جو کچھ اس میں ہے، یہ دولت کے انبار اور سیم و زر کے ڈھیر اور یہ محل اور یہ اسکائی اسکریپرز اور یہ سب کچھ، ان سب کے سمیت ان کی اگر اللہ کی نگاہ میں وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اللہ نے تو اس کو عام کیا ہوا کافروں کو، یہ کھاؤ پیو عیش کرو، دنیا کے سب کچھ دے رہا، اس لیے اس کی حیثیت کوئی نہیں. بلکہ فرمایا گیا سورہ زخرف میں کہ یہ اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا کافر ہو جائے گی تو ہم تو ان کافروں کے لیے ایسے محل بناتے کہ ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی، دروازے چاندی کے ہوتے، ان کے چھپر کھٹ چاندی کے ہوتے، بلکہ سونے کے ہوتے. وہ زخرف، لیکن یہ بھی سب کچھ ہمارے نزدیک بے حقیقت ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ کیفیت اگر اب میری نہیں ہے تو پھر وہ ایمان کی حقیقت تو مجھے نصیب نہیں. معلوم ہوا کہ میرے فکر و نظر کے اوپر غلبہ تو یہی ہے کہ اصل اہمیت اس دنیا کی ہے، مال و دولت کی ہے، یہاں کے محلات کی ہے، یہاں کے آسائشوں کی ہے، یہاں کے عیش کی ہے. اگر یہ ہے حیثیت تو پھر ایمان کی لاخرت کہاں ہے؟ وہ تو صرف ایک عقیدہ ہے، پوٹلی بندی ہوئی دماغ میں کہیں رکھی ہے، یا زبان کے اوپر کہیں لکھا ہوا ہے، ٹیپ کی طرح آپ چلا دیتے ہیں تو وہ جل پڑتا ہے، الفاظ نکل آتے ہیں کہ آخرت کو ہم مانتے ہیں. اللہ اللہ کا سن.
یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ جب تک امت کے قابل ذکر اور مؤثر حصے میں نقطہ نظر کی یہ تبدیلی واقعتاً پیدا نہ ہو جائے، احیاء اسلام کی آرزو ہرگز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گی.
یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ مؤثر اور قابل ذکر حصہ 100% کبھی ایسے نہیں ہوتے. 100% دور کے زمانے میں بھی ایسے نہیں تھے، کبھی نہیں ہوں گے ایسے. لیکن مؤثر، اور مؤثر وہ ہوتی ہے مائنورٹی. انقلاب دنیا میں جتنے بھی آئے مائنورٹی نے برپا کیے. روس میں ظاہر بات ہے کمیونسٹ میجورٹی میں نہیں تھے، ایک مائنورٹی، چاہے وہ مونشویکس تھے یا بولشویکس تھے، مائنورٹی میں تھے، بٹ دے کریٹڈ ریولوشن. تو لیکن ایک مؤثر حد تک تعداد کا ہونا ضروری ہے. امت کے قابل ذکر اور مؤثر حصے میں نقطۂ نظر کی یہ تبدیلی واقعتاً پیدا نہ ہو جائے، احیاء اسلام کی آرزو ہرگز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گی.
عوام کی کشت قلوب میں ایمان کی تخم ریزی اور آبیاری کا مؤثر ترین ذریعہ ایسے اصحاب علم و عمل کی صحبت ہے جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور، سینے کبر، حسد، بغض اور ریا سے پاک، اور زندگیاں حرص، طمع، لالچ اور حب دنیا سے خالی نظر آئیں.
اب یہ نوٹ کیجئے، بڑی اہم بحث آ گئی ہے. ایمان میں اب میں تقسیم کر رہا ہوں عوام، عوام کا ایمان اور خواص کا ایمان. خواص سے میری مراد ہے انٹلیکچوئلس، انٹیلیجنسیا. لیکن آپ انٹیلیجنسیا یا انٹلیکچوئل کی اپنے ذہن میں ایک تعبیر رکھتے ہیں، وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، ایم اے کیا ہوا ہو، فلاں ہو، نہیں نہیں. ہر وہ شخص انٹلیکچوئل ہے جو کسی جذباتی اپیل کو تسلیم نہ کرے جب تک کہ اس کو کوئی دلیل نہ دی جائے، چاہے وہ ان پڑھ ہو. ایک شخص ان پڑھ ہے، چٹا ان پڑھ، لیکن یہ کہ آپ جذبات کے ذریعے سے اسے اپیل نہیں کر سکتے، اسے کوئی بات منگوا نہیں سکتے جب تک کہ وہ دلیل نہ دے. وہ دلیل مانگتا وہ ہے انٹلیکچوئل، وہ ہے در حقیقت انٹیلیجنسیا کا ایک حصہ. ان کے ایمان کا معاملہ اور ہے، عوام کے معاملات اور ہے. عام آدمی، ان کے لیے ایمان کی تحصیل کا ایک عام سب سے اہم ذریعہ کیا ہے وہ یہاں بیان ہوا ہے. یہ عوام کی قسط قلوب میں ایمان کی تخم ریزی اور آبیاری کا مؤثر ترین ذریعہ ایسے اصحاب علم و عمل کی صحبت ہے. یہاں جو اس کے بعد اس کی جو آئی ہے تفسیر بہت اہم ہے. نمبر ایک، جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور ہو. نمبر دو، سینے کبر، حسد، بغض اور ریا سے پاک ہو، اور زندگیاں حرص، طمع، لالچ اور حب دنیا سے خالی نظر آئے. یہ تین شرطیں اگر کچھ لوگوں میں پوری ہو جائیں تو ان کے وجود سے ایمان معاشرے میں پھیلتا ہے، عوام میں نفوذ کرتا ہے. جیسے آگ کی بھٹی کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو حرارت آپ کو آ جائے گی، خود بخود پہنچ جائے گی. برف کی سیل کے قریب بیٹھیں گے تو ٹھنڈک جو ہے آپ کا خود بخود آ جائے گی. لہذا ایسے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ عوام کے لیے ایمان کا بہت بڑا ذریعہ ہے.
خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد ایسے ہی نفوس قدسیہ کی تبلیغ و تعلیم، تلقین و نصیحت اور تربیت و صحبت کے ذریعے ایمان کی روشنی پھیلتی رہی ہے.
یہ ہے وہ صوفیاء کرام، اولیاء اللہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ جو ہمارے ہاں ہمارے اتنے قریب تھے یہ پاک پٹن میں، اسی طریقے سے معین الدین اجمیری، یہ لوگ کون تھے؟ یہ ان تینوں کرائیٹیریا پر پورے اترنے والے، جن کے قلوب و اذہان معرفت ربانی اور دور ایروانی سے منور، سینے کمر حسد بغض اور ریا سے پاک، اور زندگیاں ہرس تباہ اور لالچ حب دنیا سے خالی نظر آئے، لہذا ان کی صحبت سے ان کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کے اندر اسلام پھیلا تبلیغ ہوئی.
اور اگرچہ جب سے مغرب کی الہاد و مادہ پرستی کے زہر سے مسموم ہواؤں کا زور ہوا، ایمان و یقین کے یہ بازار بھی بہت حد تک سرد پڑ گئے.
یعنی یہ جو حلقے ہوتے تھے کبھی صوفیہ کے، اب یہ بہت فعال نہیں رہے، اگرچہ نظر آتے ہیں کچھ، لیکن ان کے اندر نہ وہ تاثیر ہے نہ وہ جان ہے جو پہلے کبھی ہوتی تھی. حضرت نظام الدین اولیاء کا جو معاملہ تھا، ہزار ہاں لوگ ان سے تربیت پا کر نکلے اور جا کر ہندوستان کے مختلف شہروں میں جا کر انہوں نے مراکز قائم کی، اب وہ نہیں رہا. کیوں؟ کہ پوری دنیا پر مادہ پرستی کی چھاپ اتنی گہری ہو گئی ہے کہ اس کے نیچے ان چیزوں کا، ان پودوں کا پنپنا آسان رہا ہی نہیں. فضا جو ہے بحثیت مجموعی جو ہے اس کے لیے سازگار نہیں.
اور اگرچہ جب سے مغرب کی الحاد و مادہ پرستی کے زہر سے مسموم ہواؤں کا زور ہوا، ایمان و یقین کے یہ بازار بھی بہت حد تک سرد پڑ گئے، تاہم ابھی ایسی شخصیتیں بالکل ناپید نہیں ہوئی جن کے دل روشن نور یقین اور نفس گرم حرارت ایمانی سے معمور ہیں.
دل روشن اور نفس گرم، یہ علامہ اقبال کے شعر سے محفوظ الفاظ. آزاد کا سرمایہ، آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم، محکوم کی دولت، محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ نمناک. محکوم جو ہوتا ہے وہ تو ہر وقت جو ہے روتا ہی رہے گا، آنکھوں میں آنسو ہوں گے. آزاد انسان جو ہوتا ہے اس کا دل روشن اور نفس گرم، سانس کے اندر گرمی ہوگی، حرارت ہوگی، دل منور ہوگا. تو جن کے دل روشن نور یقین سے منور ہو، یہ روشنی نور یقین سے ہو، اور نفس گرم جو ہے اس میں حرارت ایمانی ہو. جن کے دل روشن نور یقین سے اور نفس گرم حرارت ایمانی سے معمول.
اور اب ضرورت اس کی ہے کہ ایمان و یقین کی ایک عام رو ایسی چلے کہ قریہ قریہ اور بستی بستی ایسے صاحب عظیمت لوگ موجود ہوں جن کی زندگیوں کا مقصد وحید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے مطابق کہ لائن یہدی بک اللہ رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، خلق کی ہدایت و رہنمائی کو زندگی کا واحد لائحہ عمل قرار دے لے، اور اس کے سوا ان کی زندگی میں کوئی اور تمنا آرزو یا حوصلہ و امنگ باقی نہ رہے.
یہ بھی ذرا نوٹ کر دیجیے، حضور کی ایک حدیث یہ ہے، حضرت علی سے آپ نے خطاب کر کے فرمایا تھا، لا یهدی اللہ بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم، کہ اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے صرف اونٹوں سے بڑی دولت ہے. صرف اونٹ بڑا ایک قیمتی اونٹ سمجھا جاتا تھا. تو انسان جب یہ طے کر لے کہ مجھے خلق کی ہدایت کے لیے جینا ہے، تو اب اس کے لیے وہ سارے تقاضے اسے پورے کرنے پڑیں گے. اور اگر قریہ قریہ بستی بستی ایسے لوگ موجود ہوں تو اس سے یہ کہ ایمان کی عمومی جو ہے اس کی سرایت ہوگی اس معاشرے کے اندر.
خوش قسمتی سے بر عظیم یا بر صغیر ہند و پاک میں ایک وسیع پیمانے پر ایسی حرکت پیدا بھی ہو چکی ہے جس کے زیر اثر عوام میں ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے.
اب یہاں سے اصل میں ذکر شروع ہو رہا ہے تبلیغی جماعت کا. یہ بھی ایک پیرلل تحریک ہے جو جماعت اسلامی کے تقریباً ساتھ ہی شروع ہوئی ہندوستان میں. ادھر مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کا سنگ بنیاد رکھا، یا اس سے پہلے وہ کچھ اپنی ذاتی تحریروں کے ذریعے سے اس کے لیے میدان ہموار کر رہے تھے، اور ادھر مولانا الیاس صاحب نے تبلیغی ایک سلسلہ شروع کیا. یہ تبلیغی جماعت اب جو خود بڑھ کر دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ لاکھوں کے اجتماع ہو جاتے ہیں، یا رائے بند میں بھی 12-15 لاکھ کا تو غالباً اجتماع ہو ہی جاتا ہے. باقی جو مشرقی پاکستان جو کہلاتا تھا اب بنگلہ دیش ہے، وہاں تو 25-30 لاکھ افراد کا اجتماع ہوتا ہے. یوں سمجھیے کہ حج کے قریب جو ہے حاضری ہوتی ہے. اس تحریک کا اصل صغرا کبرا کیا ہے، اس میں فور کیا ہے، کبھی کیا ہے، یہ ہے اصل جو ہم اس کا بول رہے ہیں. ایک چیز میں فور کے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ اس تحریک میں ایمفیسس ایمان پر ہے، جبکہ ان تحریکوں میں اخوان اور جماعت اسلامی کی تحریک میں ایمفیسس اسلام پر ہے، اسلامی نظام پر ہے، لیکن ایمان پر نہیں. یہاں اس تحریک کے اندر ایمفیسس ایمان پر ہے، لیکن ایمان کا جو اپروچ ہے وہ ہے در حقیقت صرف نان انٹلیکچوئل اپروچ. انٹلیکچوئل اپروچ والا ایمان موجود نہیں. یہ بات جو ہے کہ ہم کسی تحریک کو کنڈم بھی نہ کر دیں کہ اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، اور یہ کہ جو لوگ اس کو قبول کر لیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ خیر کل یہی ہے، سب کچھ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. اس کی بجائے ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے، تو وہ تجزیہ جو ہے وہ یہاں سامنے آ رہا ہے.
خوش قسمتی سے بر صغیر ہند و پاک میں ایک وسیع پیمانے پر ایسی حرکت پیدا بھی ہو چکی ہے جس کے زیر اثر عوام میں ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے، اور کائنات سے زیادہ خالق کائنات، مادے سے زیادہ روح، اور حیات دنیاوی سے زیادہ حیات اخروی کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو رہا ہے. ہماری مراد جماعت تبلیغی سے ہے جسے بجا طور پر تحریک دیوبند کی ایک شاخ قرار دیا جا سکتا ہے، اور جس کی تاسیس کچھ ایسے اصحاب ایمان و یقین کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ آج ایک تہائی صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس کے باوجود کہ اس کے طریقہ کار سے ہم کلیتاً اتفاق نہیں کرتے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس کے زیر اثر لوگوں کے طرز فکر اور نقطہ نظر میں ایک ایسی عمومی تبدیلی واقعتاً پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اصل حیثیت کائنات کی نہیں خالق کائنات کی ہے، اور اصل اہمیت اسباب کی نہیں مسبب الاسباب کی ہے. بھوک غذا سے نہیں حکم خداوندی سے مٹتی ہے، اور پیاس پانی سے نہیں اذن باری تعالیٰ سے بجھتی ہے. دین کے چھوٹے سے چھوٹے احکام انہیں کسی منطقی استدلال کی بنا پر یا کسی نظام زندگی کے اجزاء یا اس کو قائم کرنے کے ذرائع کی حیثیت سے نہیں بلکہ فی نفس ہی خیر نظر آنے لگتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتیں بجائے خود نورانی معلوم ہونے لگتی ہیں، اور زندگی اور اس کے لوازمات کے باب میں کم از کم پر قناعت کر کے وہ اپنے اوقات کا بہتدب حصہ ایک مخصوص طریق پر تبلیغ و اشاعت دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں.
تبلیغی جماعت کی یہ تعریف اور تحسین جو میں نے یہاں کی ہے، اگرچہ اب وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر چکا ہے، اور اس تحریر یہ جو میری تحریر ہے اس کو بھی اب سلس صدی اس کو لکھے ہوئے ہو گئے، سن سڑسٹھ کی تحریر ہے یہ، اب گویا کہ 34 برس ہو چکے ہیں اس کے لکھے ہوئے. اس میں یقیناً تحریکوں کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے تبدیلیاں آیا کرتی ہیں، تو میں اس وقت کی تبلیغی جماعت سے بحث نہیں کر رہا. جب یہ چیز لکھی گئی تھی اس وقت کی جو کیفیات ہے، اور کیونکہ میں اس کا بہت ہی قریبی جو ہے میں آبزرور رہا ہوں، میں نے تقریباً 2.25 سال جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے کے بعد تبلیغی جماعت کے ساتھ بسر کی، شب جمعہ مستقل ان کے ساتھ، اور یہ 3 روزے جو کہلاتے ہیں یہاں سے روزے متعدد بار لگائے ہیں، ڈرائیونگ کئی دفعہ گیا ہوں، پھر ایک بہت بڑا اجتماع ان کا اس زمانے کے حساب سے بہت بڑا، اب تو لاکھوں کی حاضری ہوتی ہے، اس وقت ہزاروں میں ہوتی تھی، تو 15,000 کی حاضری کا ایک اجتماع ہوا تھا کوئٹے میں جس میں میں جا کے شریک ہوا، اور میں نے آخری فیصلہ کیا کہ میں آیا اس کے ساتھ پورے طور پر اور ابدی طور پر وابستہ ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ کہ اس کا جو میرا مشاہدات ہیں وہ میں نے جو یہاں بیان کیے ہیں کہ ان کے ہاں یہ کیفیت واقعتاً پیدا کر دی جاتی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی ہو ایسا، اب میرا زیادہ رابطہ نہیں ہے اس جماعت کے ساتھ، کہ یہ بات محسوس ہو جائے کہ یہ مادی اسباب و وسائل کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں، اصل اہمیت اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت. بھوک کھانے سے نہیں مٹتی، اللہ کے اذن سے مٹتی. چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر نوادہ جو انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے وہ نیچے جانے سے پہلے اللہ سے اذن مانگتا ہے کہ میں اس انسان کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لگ جاؤں اسے. یہ بھی ہر نوادہ جو ہے اللہ سے اذن لیتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ یہ کائنات خود بخود لگے بنے قوانین کے تحت چل رہی ہے، یہ ہے وہ مغرب کا مادہ پرستانہ سائنٹیفک انداز فکر. بس کچھ لاز آف فزیکل چینج، لاز آف کیمیکل چینج ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اور ان لاز آف نیچر کے تحت یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، علل ہے اور اسباب ہیں، اس کے نتائج ہیں اور عواقب ہیں، اس سے یہ خود بخود نہیں، بلکہ جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ محسوس ہو جائے، نظر آنے لگے کہ واقعتاً ہر جگہ پر اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت کار فرما ہے، تو یہ صورت حال در حقیقت ان کے ہاں واقعتاً پیدا ہوتی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں.
لیکن چونکہ اس
بارے میں نے بات کی ہے کہ اب ان کا معاملہ یہ چھوٹی چھوٹی مسواک ہے فرض کیجئے، یا اپنے رحمت کو جو پانچہ ہے شلوار کا اسے رکھنے سے کافی اوپر رکھنا، یہ چیزیں اب یہ کہ ان کی کیا اہمیت ہے، ہمارے نزدیک شاید اتنی اہمیت نہ ہو، ان کے ہاتھ دیکھیں گے، داڑھی ان کی لمبی ہے، ان کے مسواک جو ہے وہ نمایاں نظر آئے گی، یہ ساری چیزیں بھی. اور یہ اس لیے نہیں کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے اسلامی نظام اس منطق کی روح سے یہ چیز ضروری ہے یا اس دلیل کی روح سے یہ چیز نہیں. حضور نے فرمایا، حضور کا طرز عمل یہ تھا، حضور کا انداز یہ تھا، اس کی بنیاد پر ان کے ہاں ان چیزوں کی اہمیت. کھانا کھانے بیٹھیں گے تو حضور کیسے کھانا کھاتے تھے، اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا، زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی مائنیوٹسٹ جو ہے ڈیٹیل، ان میں ان کو یہ چیزیں جو ہے تلقین کی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، ان کی تعلیم ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو پازیٹو کی حیثیت سے میں نے یہاں بیان کیا ہے. اور اگرچہ ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو کاروباری لوگ ہیں، باقی جو کچھ ہے اپنے کاروبار میں سارے غلط کام بھی کرتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ بھی ہے، ٹیکسز کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی ہے، سب کچھ ہے وہ بھی ہے، لیکن اور وہ تبلیغ میں بھی لگے ہوئے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ان کے ہاں کہ جو ہمہ وقت کارکن ہو گئے، جنہوں نے اپنی زندگی پوری کی پوری لگا دی. اس میں کوئی شک نہیں، یہ جو قافلہ اتنا بڑا ہو گیا، یہ ایسے بغیر جو ہے لوگوں کی محنت اور کوشش کے نہیں ہوا، لوگوں کی جو ہے ذریعہ کھپے. اور یہ کہ اپنے معاملات کو بالکل درویشی کی سطح پر رکھتے ہوئے اور پوری زندگی اس کام میں لگا دینا، اس میں واقعہ یہ ہے کہ ایک حقیقت. لیکن اب یہاں پر بہت بڑا لیکن ہے، بگ بٹ.
لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاطب عقل سے نہیں جذبات سے ہے، اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے، لہذا اس کے اثرات محدود ہیں، اور معاشرے کے وہ طبقے جن کے یہاں جذبات پر عقل اور عمل پر علم کو اولیت حاصل ہے، اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے. ایسے لوگ اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کی جملہ وادیاں طے کر کے عشق کی وادی میں قدم رکھیں، اور خرد کی تمام گتھیاں سلجھانے کے بعد صاحب جنوں ہوں. پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے، کہ اسی قسم کے لوگ ہر دور ہر معاشرے کی وہ ذہین اقلیت انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتے ہیں جو از خود معاشرے کی رہنمائی کے منصب پر فائز اور اجتماعیت کی پوری باغ ڈور پر قابض ہوتے ہیں. لہذا ان کے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبدیلی اور ان کے فکر و نظر کے انقلاب کو اولین اہمیت حاصل ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں جاگزی نہ ہو سکا اور انہیں جہالت و جاہلیت کی ظلمتوں سے نکالا نہ جا سکا، تو صرف عوام الناس کے قلوب و اذہان کی تبدیلی سے کسی مؤثر اور پائیدار تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی.
اب یہاں نوٹ کیجئے جو میں نے اس بحث کے شروع ہی میں آپ کو جو وضاحت میں نے جو کی تھی، کہ عوام سے میری مراد کیا ہے اور خواص سے مراد کیا ہے. خواص جس کے لیے مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، انٹیلیجنسیا، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی، دی برین ٹرسٹ، دی ایجوکیٹڈ ایلیٹ، یہ الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن میری تعبیر کیا ہے، وہ لوگ کہ جو کسی بات کو کسی جذباتی اپیل کی بنیاد پر نہیں ماننے کو تیار ہوتے جب تک کہ ان کی عقل، ان کا انٹلیکٹ، ان کا ذہن اسے قبول نہ کرے. اب ظاہر بات ہے کہ تبلیغی جماعت میں اس سے کوئی بحث نہیں، نہ مغربی فکر و فلسفے میں کوئی تنقید ہے، نہ کوئی اور اسی اعتبار سے، بلکہ سارا جو بھی کچھ ہے. اب یہ ایک چیز تو یہاں رہ گئی ہے بیان کرنے میں، وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آئندہ اب اگر اس کو میں کبھی مکمل کروں گا تو ایک دو جگہ پر جو میں نے محسوس کیا کل بھی اور آج بھی، کچھ تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. وہ میں نے بہت زیادہ اپنے بعض خطبات میں تقاریب میں واضح کیا ہے کہ ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے. ایک ایمان ہے جس کو آپ ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے، بلائنڈ فیتھ. لیکن بلائنڈ فیتھ کو آپ کسی برے سینس میں نہ لیں، اندھا یقین، لیکن اس کے اندر کوئی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں. اور ایک ہے ایمان علی وجہ البصیرت، بصیرت کے ساتھ ایمان رکھنا، اس کا انٹلیکچوئل ہی ایک ڈائمنشن ہے. جیسا کہ سورہ یوسف میں فرمایا گیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ اے لوگو، یہ میرا قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اور میں لوگوں کو بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. الا بصیرت انا ومن اتبعنی، الا وجہ البصیرت، میں خود بھی اور وہ بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں، میرے پیچھے چلنے والے بھی بلائنڈ فالوورز نہیں ہیں، وہ بھی الا وجہ البصیرت ان چیزوں کو مانتے ہیں جن کو ماننے کی میں نے دعوت دی ہے، وہ بھی الا وجہ البصیرت اس راستے کی طرف بلانے میں میرے ساتھ شریک ہے، میرے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں جس کی طرف میں بلا رہا ہوں. یہ ایمان جو ہے جس میں انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہو اور جس کے اندر بصیرت باطنی موجود ہو، یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. اور یہ ایمان کہ یقین تو ہے اگرچہ اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں، تو یہ جو ایمان ہے بلائنڈ فیس، یہ بھی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ بلائنڈ فیس جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے عمل پر آبادہ کرنے کے لیے. یہ بلائنڈ فیس جو ہے یہ انسان کو بڑے سے بڑے خطرے میں کود پڑنے کے لیے آبادہ کر دے گا. بلائنڈ فیس اس اعتبار سے مسا اوقات اس کی جو تاثیر ہے وہ عمل میں زیادہ ہو جاتی ہے. اس بلائنڈ فیس کو پیدا کرنے کے دو ذریعے ہیں. ایک ذریعہ وہ جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، دوسرا ذریعہ وہ جو تبلیغی جماعت استعمال کرتی ہے لیکن یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہوا. پہلا کہتا صوفیہ کا طریقہ، خانقاہیں ہیں، وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وہ تین کرائٹیریا کہ ان کے ذہن جو ہے وہ نور ایمانی معرفت خداوندی سے منور ہو، جن کے سینے جو ہے کبر سے، حسد سے، بغض سے، حب دنیا سے خالی نظر آئے، جن کی زندگیاں جو ہے تباہ سے، لالچ سے بالکل جو ہے آزاد ہو، ایسے لوگ اگر موجود ہیں، اب یہاں لوگ آ رہے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں اور یہاں پہ ان سے جو ہے وہ قسمیں فیض کر کے جاتے ہیں اپنے ایمان کا حصول کر کے، اور پھر جب ان کی تربیت پوری ہو جاتی ہے پھر انہیں اجازت مل جاتی ہے، اب تم جا کر لوگوں کا تزکیہ نفس کرو، تم جاؤ لوگوں کے جو ہے دین کی طرف بلاؤ اور دعوت دو. یہ ایک نظام تھا. دوسرا طریقہ جو ہے اور وہ ہے اسلام پر عمل کرنے سے ایمان پیدا ہوگا. آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا بھی ایک اثر آپ کے قلب پر پڑے گا. یعنی ایک طرف تو ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان ہوگا تو عمل پیدا ہوگا، بالکل صحیح ہے، درست ہے، ایمان کے نتیجے میں عمل پیدا ہوگا، لیکن دوسرا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ عمل کے نتیجے میں بھی ایمان پیدا ہوگا. مسلسل عمل کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ. یہ عمل جو ہے، اور اس کی اصل میں بحث جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورہ حجرات کے آخری حصے میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر یہ احسان جتا رہا ہے، وللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے اسلام کے اندر بھی سچے ہو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اس راستے پر چل کر ایمان تک خود پہنچ جاؤ گے. تبلیغی جماعت نے راستہ کیا اختیار کیا ہے کہ ایک جذباتی اپیل کرتے ہیں، تقریر ہوتی ہے مسجد میں مغرب کے بعد، اس کے لیے وہاں کے ان کے ساتھی کارکن جو ہے لوگوں کو جا کر گھروں میں دعوت دیتے ہیں، بلا کے لاتے ہیں، بھائی کوئی بڑی دین کی باتیں ہوں گی آؤ. اب جو لوگ بھی آ گئے ان کے سامنے تقریر ہوتی ہے، اس میں جو بھی ایمان کے حقائق ہیں وہ بیان ہوتے ہیں، کلمے کا مفہوم کیا ہے اور دین کی محنت کیا ہے، دین کی محنت کرنے کے فضائل کیا ہے. اس کے بعد یہ کہ ان سے کہتے ہیں وقت دو ہمیں، ایک چلہ بھائی کون لگانے کو تیار ہے. اب جو لوگ بھی اس وقت جذباتی طور پر جذبات اس طریقے سے مشتعل ہو گئے ہوتے ہیں اس تقریب کے ذریعے سے، سب کے تو نہیں ہوتے، ایک کچھ لوگ تو ہوتے، اچھا بھائی میرا نام لکھ لو، میں چلے کے لیے میرا نام. اب وہ چلے 40 دن جو ہے انہیں رکھیں گے خاص ماحول میں، ظاہر بات مسجد میں رہیں گے، پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھی جائے گی، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی جائے گی، فجر کے بعد ان کا جو ہے وہ تعلیم ہوگی، مسائل سکھائے جائیں گے، مغرب کے بعد پھر بیان ہوگا وہ سارے مسائل، سارے جو وہ تبلیغی جماعت کے بنیادی 6 اصول ہیں، 7 اصول ہیں، ان سب کی پھر وضاحت سامنے آئے گی تاکہ ہیمر اٹ ڈاؤن ان کے ذہنوں کے اندر ناسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے. اور پھر یہ کہ رات کو بھی ایک عام فضا ہوگی، مسجد میں آپ سو رہے ہیں، کچھ لوگ اٹھ گئے ہیں تہجد کے لیے، اچھا بھلا آدمی جو ہے جو نابی آدی ہو اٹھ جائے گا اس وقت، تہجد کی نماز جو ہے اس سے بھی مستفید ہو جائے گا. یہ عمل ہے کہ جو 40 دن تک وہ متواتر کر رہا ہے وداؤٹ اینی انٹرپشن، اس سے ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوگی. یہ ریفلیکشن جو ہے عمل کے ذریعے سے، ایمان بذریعہ عمل، ایک ہے ایمان بذریعہ صحبت صاحب ایمان، ایسے لوگ ہو کہ جن کے دلوں میں واقعتاً جیسے کہ بھٹی ہوتی ہے، ایمان کی بھٹی دہک رہی ہے ان کے دلوں کے اندر، ان کے پاس آپ رہیں گے تو اس سے خود بخود ایمان جو ہے سرایت کرے گا، جیسے حرارت جو ہے بٹی سے نکل کر آپ تک پہنچتی. اور ایک ہے ایمان بذریعہ عمل، اس عمل کے ذریعے سے ایمان کی کیفیت پیدا کرنا، یہ میتھوڈالوجی ہے جو تبلیغی جماعت نے اختیار کی. لیکن ان دونوں کے نتیجے میں جو ایمان پیدا ہوگا وہ ایمان کسی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ سے خالی ہوگا. یہ دونوں طریقے جو ہے انٹیلیجنسیا کو اپیل نہیں کرتے. انٹیلیجنسیا دلیل مانگتی ہے، برہان مانگتی ہے، سورہ کبریٰ چاہتی ہے، آپ اس کے غلط نظریات کی جب تک نفی دلیل سے نہیں کریں گے محض آپ کے فتوے سے نہیں وہ مان لیں گے. آج کتنے لوگ ہیں سود کے فتوے کو ماننے کو تیار نہیں ہے. میں سمجھاؤ کیسے یہ غلط ہے اور کیسے اس کا آلٹرنیٹ نظام آپ لائیں گے. فتوا ہے فتوا آپ نے دے دیا, لیکن یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ سمجھایا جائے. یہ بات لوگ کیسے اس حوالے سے اس انٹیلیجنسیا کا معاملہ یہ ہے. اب جو تیسرا نقطہ اس میں سامنے آیا ہے کہ بدقسمتی سے کسی معاشرے اور کسی قوم میں جو اجتماعی نظام ہوتا ہے اس کا دار و مدار اس انٹیلیجنسیا پر ہے, عوام پر نہیں ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے بہت اختصار کے ساتھ, لیکن میں اس کو چاہتا ہوں وضاحت کر دوں. دیکھیے جیسے یہ میرا جسم ہے, دو من سے زائد وزن ہے. اب اس میں دماغ ہے میرا ایک, کتنا ہوگا؟ آدھے سیر کا ہوگا, تین پاؤں کا ہوگا. لیکن یہ دماغ میرے پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے. میرے ہاتھ میں طاقت ہے کسی شے کو پکڑنے کی, کس شے کو پکڑوں کس کو نہ پکڑوں یہ دماغ طے کرتا ہے. آنکھ نے یہ میسج پہنچا دیا ہے دماغ کو, یہ سانپ ہے لکڑی نہیں ہے اسے مت چھونا. اور دماغ سے یہ آرڈر پہنچ گیا ہاتھ کو, ہاتھ آگے بڑھ چکا تھا لیکن پھر دیجیے آگے. کیوں؟ کہ دماغ سے حکم آ گیا واپس آ جاؤ, تم جسے لکڑی سے ہونے لگو یہ سانپ ہے. اس لیے کہ آنکھ نے جو سینس ڈیٹا تھے اس نے فیڈ کیا ہے دماغ کو کہ یہ سانپ ہے لکڑی نہیں ہے. حاتم اللیل جسے کہتے ہیں رات کے وقت لکڑیاں جو ہے جو چنتے ہیں تو وہ سانپوں پہ بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور ڈسے جاتے ہیں. حاتم اللیل اس لیے کہلاتا ہے رات کے وقت جو لکڑیاں چنتا ہے اسے تو بہت خطرات جو ہے درپیش ہو جائیں گے. اسے کیا پتا اس چیز کو میں نے ہاتھ لگایا ہے سانپ ہے کہ لکڑی. یہ جو ہے کہ کنٹرول یہ کر رہا, یہ میرے پاؤں مجھے لے کر چل سکتے ہیں, کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں یہ فیصلہ پاؤں نہیں کر سکتا. جس کسی نے ٹیکن ہی ہے تو میرے پورے وجود کو کنٹرول کر رہا ہے دماغ. میرے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں اس دماغ کے تحت. بین ہی یہ معاملہ ہے کسی کلیکٹو آرگنزم, یہ جو کلیکٹو سوسائٹی ہوتی ہے یہ بھی آرگنزم ہے ایک, اس کا ایک انٹلیکچوئل ٹرسٹ ہے, برین ٹرسٹ ہے, انٹیلیجنسیا ہے. وہ ڈائریکشن طے کرتا ہے کہ کدھر جانا ہے, پھر یہ ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں. تو پہلے جب تک انٹیلیجنسیا کے اندر کوئی نظریہ پروان نہ چڑھے, عوام جو ہے اس نظریے کو کبھی اختیار نہیں کریں گے, یا کریں گے تو اتنا نہیں کریں گے کہ جس سے انقلاب آ جائے. اسی لیے انقلاب جب بھی آتا ہے آپ کو معلوم ہے اس کے لیے پہلی شرط لازم یہی ہوتی ہے کہ انٹیلیجنسیا کے اندر ایک مضبوط نیوکلیس بننا چاہیے, وہاں سے پھر وہ فکر سرایت کرتا ہے. ہمارے ہاں مارکسزم کمیونزم داس کیپیٹل کا فلسفہ, یہ کچھ انٹلیکچوئلس کچھ شعراء کچھ ادبا کچھ افسانہ نویس ناول نگار ان لوگوں کے اندر سب سے پہلے آیا تھا, پھر ان کے ذریعے سے وہ عوام تک پہنچا اور عوام میں پہنچا اس حد تک کہ استحصال جیسا ثقیل لفظ جو ہے وہ خانچہ لے کر چلنے والا اور ریڑھی لے کر چلنے والا اور ٹانگا چلانے والا بھی استحصال کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اتنا ثقیل لفظ باب استفال عربی زبان کا آٹھواں باب میں سب سے مشکل, لیکن لفظ ہے ان کی زبان پر چڑھ گیا استحصال. یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ پہلے وہ انٹیلیجنسیا کے اندر ایک نیوکلیس مضبوط بن چکا ہو, پھر وہاں سے وہ نظموں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے سے اور طریقوں سے وہ چیزیں جو ہے عوام میں سرایت کر جاتی, پھر ایک انقلاب آتا. یہ جو انٹیلیجنسیا ہے اس میں ایمان کے پیدا کرنے کا ذریعہ نہ تو یہ بھٹی ہے اور نہ یہ بائی ایکشن وہ کریں گے نہیں. آپ نماز کے لیے بعض نصیحت کرتے چلے جائیے وہ اس کو قبول ہی نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے دل میں ایمان پختہ نہ ہو. ہاں ایک عام آدمی جو ہے جس کے دل میں نیکی سوئی ہوئی تھی وہ جاگ جائے گی آپ کی وہ اپیل سے, آپ کی جذباتی اپیل سے وہ نماز شروع کر دے گا. لیکن جو انٹیلیجنسیا ہوتی ہے اس کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کے دل اور آپ کے درمیان اس کا دماغ حائل ہے. آپ اس کے دل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو دماغ کے راستے سے جانا پڑے گا. پہلے اسے ذہناً مطمئن کریں گے تو اس کے دل تک اپروچ ہوگی. عوام جو ہوتے ہیں براہ راست ان کے دل پر بات پہنچ جاتی. کیوں؟ ان کے دماغ میں کوئی غلط فلسفے ہیں ہی نہیں, نہ انہیں یہ پتا ڈارونزم کس بلا کا نام ہے, نہ انہیں یہ پتا مارکسزم کس چڑیا کا نام ہے, نہ انہیں یہ پتا کہ لاجیکل پازیٹیوزم کو کیا کیا بلا ہوتی بھی نہیں. ان کے دماغوں میں کوئی خداس ہے ہی نہیں, کوئی نظریات ہے ہی نہیں. تو جیسے کلین سلیٹ ہوتی ہے کلین سلیٹ کے اوپر آپ جو چاہے لکھ دیں, لیکن اگر کسی سلیٹ پر پہلے کچھ لکھا ہوا ہے
تو پہلے تو اسے صاف کرنا پڑے گا نا، پھر لکھے گا. فرض کیجئے کہ وہ کسی ایسی شے سے لکھا ہوا آسانی سے نہیں مٹتا، چاک سے لکھا ہوا تو آسانی سے مٹا لیں گے آپ، لیکن کسی ایسی چیز سے لکھا ہوا کہ جس کو تم بہت رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کر پہلے آپ کو صاف کریں گے تو پھر کچھ لکھیں گے. لہذا یہ انٹیلیجنسیا جو ہے ان کے دلوں میں تو وہ خیالات ہیں، وہ نظریات ہیں ان کے دلوں میں، وہ فلسفے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈارونزم بیٹھے ہوا ہے، فرائڈزم بیٹھا ہوا ہے، مارکسزم بیٹھا ہوا ہے، لاجیکل پازیٹیوزم بیٹھا ہوا ہے، ایگزسٹینشلزم بیٹھا ہوا ہے، یہ مختلف نظریات ہیں. ان نظریات کی نفی، ان کی تردید دلیل کے ساتھ جب تک نہ ہو تب تک آپ پیئرس نہیں کر سکتے. یہ بیریئر ہے آپ کے اور ان کے دل کے درمیان، ان کا دماغ آئل ہے. آپ ان کے دل کو اپروچ کر سکتے تھرو دیئر مائنڈس. پہلے مائنڈ کو مطمئن کیجئے، کنوینس کیجئے، کم سے کم یہ کہ اس کے اوپر اگر مغرب کی مرعوبیت ہے تو اس مرعوبیت کو ختم کر دیجئے، تب اس کے اندر آمادگی پیدا ہوگی کہ آپ کی بات سنے اور پھر وہ دل کے اوپر اثر انداز ہو سکے گی. یہ کام جو ہے یہ تبلیغی جماعت کے ذریعے نہیں ہو رہا. اگر یہ کام ہو رہا ہوتا اور پھر یہ 30-30 لاکھ کے اجتماع ہوتے تو عظیم انقلاب کبھی کے آ چکے ہوتے. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو حادثہ ہوا 1971-70 میں، آپ دیکھیے اس وقت تبلیغی جماعت کا اثر رسوخ اسی طرح تھا، لیکن ملک کدھر سے کدھر چلا گیا. ان کے کوئی اثرات نہیں، سیاسی حیثیت سے کوئی اثرات نہیں، سماجی حیثیت سے بھی اثرات نہیں، حالانکہ بھیڑ بہت بڑی ہے. معاشرے پر اثر انداز ہونے کا معاملہ کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر. اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کو، سوسائٹی کو، اس کلیکٹو نظام کو کنٹرول کرنے والا جو ہے وہ برین ٹرسٹ ہے، انٹیلیجنسیا ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے. جب تک اسے آپ مسفر نہیں کریں گے، اسے کانکر نہیں کریں گے، جب تک اسے فتح نہیں کریں گے، اور یہ نہیں کہ 100% چینج ہو جائیں گے، لیکن متدب تعداد ان میں ایسی ہو جانی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ان کے ذہنوں پر سے مغربی فکر کی جو مروبیت داری ہے وہ ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ اعلیٰ وجہ البصیرت ایمان اور اسلام کو قبول کر لے اس کے فیس ویلیو پر، کانشسلی، شعوری طور پر، ہاں ایمان اور اسلام اسے میں قبول کرتا ہوں. جب تک یہ کام نہیں ہوگا انٹیلیجنسیا میں ایک متدب حد تک، تو انقلاب نہیں آ سکتا. یہ پیرا دوبارہ پڑھ لو.
لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاطب عقل سے نہیں جذبات سے ہے، اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے، لہذا اس کے اثرات محدود ہیں، اور معاشرے کے وہ طبقے جن کے یہاں جذبات پر عقل اور عمل پر علم کو اولیت حاصل ہے اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے. ایسے لوگ اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کی جملہ وادیاں طے کر کے عشق کی وادی میں قدم رکھیں، اور خرد کی تمام گتھیاں سلجھانے کے بعد صاحب جنوں ہوں. پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسی قسم کے لوگ ہر دور اور ہر معاشرے کی وہ ذہین اقلیت، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتے ہیں، جو از خود معاشرے کی رہنمائی کے منصب پر فائز اور اجتماعیت کی پوری باغ دور پر قابض ہوتے ہیں. لہذا ان کے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبدیلی اور ان کے فکر و نظر کے انقلاب کو اولین اہمیت حاصل ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں جاگزین نہ ہو سکا اور انہیں جہالت و جاہلیت کی ظلمتوں سے نکالا نہ جا سکا، تو صرف عوام الناس کے قلوب و اذہان کی تبدیلی سے کسی مؤثر اور پائیدار تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی.
جہالت اور جاہلیت، یہ جاہلیت جو ہے اسلام سے پہلے کے دور کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، تو ہمارے نزدیک مغرب کی پوری تہذیب کی جاہلیت ہے، حقیقت کے اعتبار سے جہالت ہے. چاہے یونیورسٹیاں ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اور علوم ہیں اور فنون ہیں، لیکن اس کائنات کی اصل حقیقتوں سے جاہل تو خدا کو نہیں جانتا، روح سے واقف نہیں، جو حیات اخروی کو نہیں جانتا، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ اجہل ہے. تو یہ جو جہالت ہے اور جاہلیت ہے، دور جاہلیت، یہ جدید جاہلیت ہے، وہ قدیم جاہلیت تھی، اس میں وہ بت پرستی ہو رہی تھی اور وہ لات اور عزا اور ملات کو پوجا جا رہا تھا. لیکن یہ کہ آج کی جاہلیت کچھ اور ہے، سائنٹزم، سائنس کے اعتبار سے جو بھی نظریات و افکار آتے ہیں اس کے حوالے سے اپنی زندگی کو استوار کرنا، یہ آج جاہلیت جدیدہ ہے. اس سے نکلنا جو ہے اس کے لیے زبردست علمی تحریک کی ضرورت ہے.
کرنے کا اصل کام، یہ بھی اس کتاب کے عنوان کا حصہ ہے، اسلام کی نشت ثانیہ، کرنے کا اصل کام.
یعنی ہم نے دو حصے کر لیے نا، پہلے تو یہ کہ ہماری آبزرویشن کے اس وقت پوری دنیا میں پوزیشن ہے کیا، فکر مغرب کا ہماگیر استیلا، یہ فرسٹ ٹائٹل، پہلا عنوان. نمبر دو، اس فکر مغرب کا ایسنس کیا ہے، بنیادی نقطۂ نظر کیا ہے، تھری ورسز تھری، خدا کی بجائے ایمفیسس اور فکر کا موضوع کائنات، روح کی بجائے جسم اور مادہ، حیات اخروی کی بجائے حیات دنیا. اب یہ کہ حیات دنیاوی پر غور و فکر کے نتیجے میں یورپ میں جو بڑی اکتشافات ہوئے اور سائنس کی ترقی ہوئی تو پاور پروجیکٹ ڈیولپ ہوا، پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے، عالم اسلام خاص طور پر ان کا سب سے بڑا ہدف بنا، کیونکہ یورپ سے ملیق دونوں یہ تھے. اب چین تو بہت دور تھا، چاہے وہاں بھی پہنچ گئی وہ تہذیب، لیکن بہرحال امریکہ سے دور تھا اور یورپ سے دور تھا. لیکن ہم تو بالکل یوں سمجھیے کہ یہ تین جو بر اعظم ہیں جس طرح جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر مرکز میں جو ہے مڈل ایسٹ جسے کہا جاتا ہے وہ اسلام کا مرکز ہے. بہرحال اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھ لیا کہ جو تحریک رد عمل کے طور پر اسلامی دنیا میں اٹھی، پہلے علمی سطح پر سر سید احمد خان اور اس کے ادھر مفتی محمد عبدالرؤف، پھر نظام حیات کا تصور اور اس کو قائم کرنے کے لیے تحریکیں، احیائی تحریکیں، جماعت اسلامی اہم اور دوسری اہم اقوام مسلم، ان کے تصور دین میں کیا خامی تھی، کیا کمی تھی، ان کا جو شفٹ آف ایمفسس تھا وہ کس چیز پر تھا، اس ماورائی حقیقتوں پر اتنا نہیں تھا جتنا کہ ان حقیقتوں پر. لہذا گویا کہ فائنل انالیسس میں وہ تحریکیں بے دینی سے زیادہ دنیاوی ہیں، اور وہ در حقیقت وہ ایک سوشو پولیٹیکل موومنٹس کی حیثیت ہے. اس کے بعد ہم نے پازیٹو سوچنا شروع کیا. اسلام کی بنیاد ایمان پر قائم ہے، ایمان ماورائی حقیقتوں کو ماننے کا نام ہے، دی ان سین، ایمان بالغیب. جب تک ان حقیقتوں پر اتنا یقین نہ ہو، ایک موتن میں تعداد میں ایسے لوگ نہ ہو جن کا حال بن چکا ہو ایمان، قال ہی نہ ہو حال بن چکا ہو ایمان، جب تک یہ نہیں ہوگا وہ اسلامی انقلاب یا اسلامی نظام کی تعمیر اور اس کا دنیا کے اندر احیاء دوبارہ ممکن نہیں. اب اس میں ہم نے غور کیا کہ اس کے اعتبار سے ایک تحریک کو تبلیغی جماعت کی ہمیں ایسی نظر آئی کہ جس میں ایمان پر ایمفیسس ہے، یہ اس کا پازیٹو پوائنٹ ہے. البتہ وہ ایمان پر جو ایمفیسس ہے وہ ان انٹلیکچوئل، اس میں علم پر کی بجائے عمل پر زور ہے، جذبات پر زیادہ زور ہے بجائے تعقل اور تفکر کے. اس لیے سوسائٹی کے وہ طبقات کہ جو در حقیقت اسے کنٹرول کرتے ہیں، جس کی جتنی کی حیثیت ہوتی ہے برین ٹرسٹ کی، جو ڈائریکشن طے کرتے ہیں کہ معاشرے کو کدھر جانا ہے، وہ اس دعوت سے، اس تحریک سے متاثر نہیں ہوتے. اگرچہ کلین سلیٹ والے لوگ جن کے دماغوں کے اندر کوئی زیادہ فتور نہ ہو، ان کے بہت سے لوگ بھی ہوں کہ جمع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے، عموماً جن لوگوں نے سائنس یا جو پروفیشنز ہیں میڈیکل اور انجینئرنگ یہ حاصل کیے ہیں، وہ تبلیغی جماعت کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ کہ مغربی فکر سے ان کا براہ راست سابقہ پیش ہی نہیں آیا. مغربی فکر سے براہ راست سابقہ انہیں پیش آتا ہے جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہو، سوشولوجی پڑھی ہو، پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو، اکنامکس پڑھی ہو. یہ مضامین ہیں جنہوں نے پڑھے ہیں، ان کو تصادم محسوس ہوتا ہے کہ نظریات کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے. یہ کانفلکٹ جو ہے اس سے ادھر جو ہے انجینئرنگ کا کیا ہے؟ اب یہ اتنا بڑا ہال ہے، اس کے لیے بیم جو ہے اس میں سریا کتنا ہونا چاہیے، کاؤنٹ کر لیجیے، حساب دے جوڑ لیجیے، اکویشن بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی نظریاتی بات نہیں آتی. لہذا یہ لوگ جو ہے کیونکہ کسی نظریاتی کشاکش میں مبتلا ہی نہیں ہوئے، لہذا گویا کہ کلین سلیٹ ہے. اس اعتبار سے کہ نظریاتی طور پر ان کے دماغ کے اندر کوئی خنداس نہیں ہے، کوئی غلط شے نہیں ہے، لیکن جن کے دماغوں پر ڈارونزم، فرائیڈزم یہ بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اور جس طریقے سے کہ جن لوگوں نے لاجیکل پازیٹیوزم پڑھا ہے، ایگزسٹینشلزم پڑھا ہے، وہ کیا کرے گا؟ لہذا سارا جو فتور دنیا میں اس وقت ہے وہ در حقیقت ان لوگوں کے ذریعے ہے کہ جو فکر اور فلسفے اور نظریات کے دنیا کے اندر رہتے ہیں. باقی یہ کہ سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ہے، اس میں کسی نظریے بدلنے کا کیا سوال ہے؟ وہ تو ایک ہتھیار ہے، ایک آلہ ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسی تمام تحریکوں کے اندر زیادہ تر لوگ وہ آئے ہیں جنہوں نے سائنس کی ایجوکیشن حاصل کی. وہ لوگ گئے جو ہمارے ہاں سوشل سائنسز کہلاتی ہیں، ہیومینٹیز، ان کی اکثریت جو ہے وہ الحاد کا شکار ہو گئی. اب چلیے کرنے کا اصل کام.
بنا بری وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے،
بنا بری پہلا نتیجہ کا، یعنی یہ اب نتیجہ ہے ان چیزوں کی بنیاد پر، بنا بری، یہ دو باتیں ہم نے اب تک کیا ہوا ہے اس میں کیا کمی رہ گئی ہے، حالانکہ ہم نے اس کا پازیٹو پوائنٹ بھی لیا کہ آزادی کی تحریکیں چلی، ان سے بھی احیاء اسلام کے کام کو تقویت حاصل ہوئی. اور یہ تحریکیں بھی چلی، انہوں نے اسلامی نظام حیات پر ایک کانفیڈنس پیدا کیا، یہ بھی ایک پازیٹو اچیومنٹ ہے جو ان کے طریقے سے. لیکن جو کمی ہے وہ کیا ہے کہ ایمان پر ایمفسس نہیں ہے، اور وہ حال بن جانا اس کا جو ہے وہ پیش نظر ہے بنا بری، جبکہ ہمیں ضرورت اس وقت ایسے ایمان کی ہے کہ جو علا وجل بصیرت ہو، جو انٹلیکچوئلس کو پوزیس کر سکے اور ان کے دلوں کو اور ان کے اذہان کو منور کر دے ایمان کے ساتھ.
کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک زبردست علمی تحریک ایسی اٹھے جو سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات اور معاشرے کے ذہین ترین عناصر کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دے، اور انہیں مادیت اور الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے، اور خدا پرستی و خود شناسی کی دولت سے مالا مال کر دے. خالص علمی سطح پر اسلامی
خدا پرستی اور خود شناسی اپنے آپ کو پہچان، اے دور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں. میں کیا ہوں؟ کیا میں نرا حیوان ہوں؟ انسان ہوں تو کس اعتماد سے؟ یہ بات جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے سورہ حشر میں، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ان لوگوں کے بارے میں ہو جائے گا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. کیا معنی اپنے آپ سے غافل کر دیا؟ جو اللہ سے غافل ہے کیا وہ اپنے جسموں سے غافل ہے؟ اپنے پیٹ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے؟ اپنے جنسی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے؟ ذرا سی پھنسی نکل آئے تو دوڑ کر بانٹ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے؟ ہر چیز کی توجہ ہے نہیں. جس چیز سے غافل ہو گئے وہ ان کی اصل انا ہے، وہ روح ہے، وہ ان کی اصل خودی ہے جو اندر ہے، اس کو وہ بالکل بھلا بیٹھے کہ ہمارے اندر کچھ ہے اور بھی ہے اس حیوان کے علاوہ. تو خود خدا پرستی اور خود شناس ان لوگوں کے مانند نہ ہو جائے نا جنہوں نے خدا کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اسی لیے ایک حدیث بیان ہوتی ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. لیکن اپنے آپ سے مراد وہ روح ربانی ہے جو اندر ہے. اگر میں اسے پہچان لوں کہ میرے اندر یہ ہے، یہ ڈیوائن اسپارک میرے اندر ہے، یہ شعلہ ملکوتی میرے اندر ہے، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، یہ اگر ہو جائے گا تو اللہ کو پہچان لے گا. یہ دونوں چیزیں کوریلیٹڈ ہیں، خدا پرستی اور خود شناسی.
خالص علمی سطح پر اسلامی اعتقادات کے مدلل اس بات اور الحاد و مادہ پرستی کے پرزور ابطال کے بغیر اس مہم کا سر ہونا محال ہے. ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہیے،
میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا کہ میں نے جس چیز کو پہلے رکھا ہے اسے بعد میں ہونا چاہیے تھا، جو بعد میں وہ پہلے. یعنی الحاد اور مادہ پرستی کے پرزور ابطال، دس از دی فرسٹ پری ریکوئزٹ. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے لا الہ الا اللہ، نفی پہلے ہوتی ہے، اس بات بعد میں ہوتا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد جو آیا، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو جو شخص بھی کفر کرے طاغوت کا، انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، تو ایمان اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے. اسی طریقے سے الحاد اور مادہ پرستی کے پرزور ابطال اور اس کے بعد پھر اسلامی اعتقادات کے مدلل اس بات اب ثابت کیا جائے، اور ان اعتقادات کے لیے جو ہے عقل میں، منطق میں، مشاہدات میں جو بنیادیں ہیں ان کو فراہم کیا جائے.
ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ چونکہ موجودہ دور میں فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں اور پوری نوع انسانی ایک کنبے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، لہذا علمی سطح کا تعین کسی ایک ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کرنا ہوگا.
یہ بات بھی بڑی اہم ہے. اب ہم آئسولیٹڈ نہیں ہیں. جس وقت یہ مضمون لکھا گیا تھا 33 برس پہلے، اس کے بعد سے تو یوں سمجھیے کہ اور بہت سا پانی جو ہے وقت کے دریا میں گزر گیا. آپ کو لفظ استعمال ہوتا ہے گلوبل ولیج. اب یہ پوری دنیا ایک گاؤں کی حیثیت اختیار کر چکی، شہر بھی نہیں گاؤں، گلوبل ولیج. تو اب ظاہر بات ہے امریکہ میں جو نظریات پیدا ہو رہے ہو، ہمارے ہاں کا انٹلیکچوئل ایلیٹ اس سے متاثر ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں کا جو معیار ہے صرف اس کے اوپر ہم تنقید کر دیں تو کافی ہے، نہیں. جو اصل میں اس کی سورس ہے، جہاں سے وہ چیزیں جو ہیں، جو ام الخبائث جس کے بطن سے یہ سب کچھ جنم لے رہا ہے، جب تک وہاں زور نہیں لگے گی، جب تک وہاں ذمہ کاری نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے ہمارے ہاں بھی معاملہ مؤثر نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمارا انٹلیکچوئل ایلیٹ مرعوب ہے یورپ سے، مغرب سے، امریکہ سے. لہٰذا ہم اگر یہ کہیں کہ صاحب ہمارے یہاں کا جو معیار ذہن کا ہے صرف اس کے مطابق ہم کام کر دیں تو گزارا ہو جائے گا، نہیں، ہمیں جو کام کرنا ہے الحاد اور مادہ پرستی کا ابطال مدلل وہ کرنا ہوگا اس سطح پر، جس سطح پر کہ الحاد اور جو مادہ پرستی ہے اس کا اثبات ہو رہا ہے پوری دنیا میں، جو امام ہے اس کا، جیسے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں کہا گیا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے لڑو، ائمۃ الکفر کون سے؟ قریش تھے، تو کچھ لوگ جو کہ جھجک رہے تھے، ہچکچا رہے تھے کہ قریش سے جو ہے خامخواہ ایک جنگ مول لینا آسان کام نہیں ہے، نہ اس طرح کام کیا جائے، تو قرآن نے کہا کیوں نہیں، قاتلوا ائمۃ الکفر، جب تک کفر کے اماموں کو ختم نہیں کرو گے تو اس کام کا غلبہ کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے ہمیں اس سطح پر جو وہاں پر فکر کی سطح ہے ہمیں اسے مد نظر رکھنا ہوگا، اگرچہ اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں کنورٹ کر سکیں، وہ کنورٹ نہیں ہوں گے، وہ تو یوں سمجھے ڈائی ہارڈ ہو چکے ہوتے ہیں اپنے نظریات میں اپنے فکر میں، جیسے یہود کے علماء نے مان کر نہیں دیا، چاہے دل میں قائل ہو گئے، جانتے تھے کہ یہ وہی رسول ہے جن کی پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں، جانتے تھے، یعرفونہ ہوں کما یعرفونہ ابناہم، ایسے پہچانتے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، مان کے نہیں دیا، یہ لوگ مان کر نہیں دیں گے، لیکن تنقید اگر جاندار ان پر کی جائے گی تو ہمارے ہاں کا جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اس کے اوپر جو مروبیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے سامنے جب وہ چیز آئے گی تو معلوم ہوتا کہ نہیں، بات کر لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ان الحدید بالحدید یفلو، یہ جو بات چیتن یہ دلیل ہے اس کی دلیل کو کاٹ رہی ہے، اور پھر خود ان کے ہاں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے سیلف کرٹیسزم سے کام لیا ہے، اپنے فکر اور فلسفے کے اوپر تنقیدیں کی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ چیز نہیں آتی، ہمارے ہاں کے جو مغرب کے دلدادا ہے اور مغرب کے پیروکار ہیں وہ ان کے انہیں لوگوں کی باتیں پڑھ رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ جو اس پورے فکر کو لے کر ابھی تک چل رہے ہیں، ورنہ ان کے ہاں بھی ایک زبردست تحریک جو ہے جوابی پیدا ہو چکی ہے کہ ہماری یہ فکر کھوکھلی ہے، بے بنیاد ہے، ہمارا معاشرہ بے بنیاد ہے، ہماری سوشل جو ہے فیبرک وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، یہ ساری باتیں موجود ہیں، کم سے کم یہ کہ ان کے حوالے یہاں کے لوگوں کے سامنے رکھے جائیں اور مربوط کر کے منظم کر کے کتابی شکلوں میں لائے جائیں تاکہ یہاں کے لوگوں کی مروبیت کم ہو، یہ ایک اس سے نچلے درجے کا کام ہے، لیکن یہ بہرحال صحیح ہے کہ زیادہ علمی سطح کا تعین کسی ایک ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کرنا ہوگا۔ اب آپ کو جو
یہ کام انتہائی کٹھن اور سخت محنت طلب ہے، لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی نشت ثانیہ کے خواب دیکھنا جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے۔
یہ جملہ جو ہے کنکلوڈ کر رہا ہے ہماری آج کی بحث کو، اگر یہ کام آسان نہیں ہے، اسے ہمالیان ٹاسک جسے ہم کہتے ہیں، ہمالیہ ایسا کام ہے، لیکن ایک کام کی اہمیت مسلم ہو جائے تو پھر اس کے لیے بھی کمر کسنی پڑتی ہے۔ آخر فرہاد آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ کو کاٹ کر بھی نہر نکال کے لے ہی آیا تھا نا، ایک جذبے کے تحت، اگر جذبہ بیدار ہو جائے اور اس کے لیے آدمی جو ہے اپنے آپ اپنی کمر کس لے اور تل من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر انہونی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہاں پہ آج کا ہمارا مطالعہ ختم ہو رہا ہے، اگرچہ اب بہت تھوڑا حصہ باقی رہ گیا ہے، لیکن ہمارا کل کا پروگرام بھی اسی طرح جاری رہے گا، اور اس میں خاص طور پر جس چیز کا میں اضافہ کروں گا وہ یہ ہے کہ ان 34 سالوں میں اس پر کیا کچھ ہم نے کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو ہماری فیلیور کی وجوہات کیا ہے، اب اگر اس کے لیے کوئی آثار ہے جسے کوئی امید اور توقع ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے، یہ ساری بحث یعنی اب میں اس کو اپ ڈیٹ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی کل، اس لیے کہ مطالعے والا حصہ تو کم رہ گیا ہے، لیکن اس کے اپ ڈیٹ کرنے والا معاملہ جو ہے وہ یقیناً کل کی ہماری اس نشست کو بھی بھرپور طریقے پر استعمال میں لے آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب